الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر حضرات قابل احترام علماء کرام محترم سامعین ابھی عشاء کی نماز میں جماعت میں حضرت مولانا صاحب نے امامت میں سورۃ فتح کی آیات بلکہ پورا رکوع پڑھا ہے. انہی آیات کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. مولا کریم شرح صدر کے ساتھ مجھے کچھ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں. ایک 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں ظاہری طور پر آپ اگرچہ آخر میں تشریف لائے ہیں لیکن آپ کی نبوت اور رسالت تمام زمانوں پر محیط ہے اور آپ کی رسالت اور نبوت انشاءاللہ العزیز تا قیام قیامت جاری اور ساری رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور گارے میں تھے. کنتو نبیاً و آدم بین الماء و التین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی گارے کی شکل میں تھے, یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم اطہر ترتیب نہیں دیا تھا. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. ہر نبی اور ہر رسول کو جب اللہ تعالیٰ کسی خطے میں بھیجتے ہیں تو ہر نبی اور رسول کو کچھ آزمائشوں سے پالا پڑتا ہے. رسول کہتے ہیں صاحب شریعت پیغمبر کو اور نبی کہتے ہیں مطلقاً غیب کی خبر دینے والا یا ڈرانے والا متنبہ کرنے والا. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور اس کے رسول بھی تھے. جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کو آزمائشوں سے پالا پڑا ہے اسی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں اتری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائشیں آئی ہیں, آپ کے اصحاب پر بھی آئی ہیں, لیکن آزمائشوں کا ایک وقت اور دور ہوتا ہے, وہ جب ختم ہو جاتی ہیں تو پھر فتوحات کا دور شروع ہوتا ہے. لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ آزمائشیں پہلے ہوتی ہیں, فتوحات بعد میں ہوتی ہیں. کورس پہلے ہوتا ہے, امتحان بعد میں ہوتا ہے, نتیجہ بعد میں نکلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, ای الناس اشد بلان, کہ کون لوگ ہیں جن پر زیادہ آزمائشیں آئیں. آپ نے فرمایا کہ انبیاء پر آئیں, ثم الامثل فالامثل, پھر ان پر آئیں گی جو نبیوں کی راہ پر ہوں گے. نبیوں کی راہ کو اللہ کے ولیوں نے چنا ہے اور تمام صحابہ ولیوں کے سردار تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین تھے, اسی طرح آزمائشیں صحابہ پر بھی آئیں، تابعین پر بھی، تبع تابعین پر بھی، اور ایسے سمجھیں کہ آج تک آزمائشیں اسی طرح آ رہی ہیں، قیامت تک یوں ہی اہل ایمان آزمائے جاتے رہیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آزمائشوں کا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنی آزمائشیں آئی ہیں کہ کسی اور نبی اور رسول پر اتنی آزمائشیں نہیں آئیں، حتیٰ کہ جو میرا فرعون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے ٹاکرا اور مقابلہ تھا نا، اور فرعون کے پاس بڑا لاؤ لشکر، بڑی طاقت، سلطنت، سب کچھ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا جو فرعون تھا وہ موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا تھا، کہ جب فرعون گھیرے میں آیا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، سلطنت کے باوجود، قوت طاقت کے باوجود جب گھیرے میں آیا ہے نا، اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرعون تھا، بڑا مخالف تھا، وہ ساری زندگی گھیرے میں نہیں آیا، بلکہ جب وہ گھیرے میں آیا تو کہنے لگا، اس نے ایمان کی بات نہیں کی بلکہ تکبر کی بات کی، اور یہ کہا کہ بھائی میں اگر مارا جاؤں تو مجھے مارنے والا میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹے تاکہ میں الگ نظر آؤں، اتنا تکبر تھا اس کے اندر کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ بھائی کوئی آئے میرے مقابلے میں، اگر میں اس کے قابو میں آ جاؤں اور وہ مجھ پر غالب آ جائے تو وہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹے تاکہ میں الگ نظر آؤں، اتنا اس کے اندر کبر اور تکبر تھا۔ اور کبر اور تکبر والے کو اللہ تعالیٰ یوں ہی ذلیل فرماتے ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ذلیل ہوئے ہیں، یا ہر ولی کے، ہر نبی کے مخالفین ذلیل ہوئے ہیں، اسی طرح یہ جو کبر ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی بڑائی تو میری شان ہے، بندہ اگر میرے مقابلے میں کبر کرے گا تو ذلیل اور رسوا ہوگا۔ جیسے علامہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں بس وہی باقی بتانے آزری، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، کہ سرداری، سروری، بڑائی اس اللہ کو حاصل ہے، اسی کو شایان ہے، اس لیے شایان ہے کہ اس کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں آتا، اس کی قوت کبھی ضعف میں تبدیل نہیں ہوتی، وہ اپنے ارادوں میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اس کا آرڈر آج بھی اسی طرح چل رہا ہے جس طرح اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا آرڈر چلتا تھا۔ کائنات تو بہت بعد میں اللہ نے بنائی نا، اللہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ایک حدیث یاد آ گئی کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں بھائی ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس میں نے یہ پسند کیا کہ اس خزانے کا تعارف ہو۔ بات سمجھیں، انسانوں کی، آدم کی پیدائش سے پہلے کا یہ ارشاد ہے اللہ کا۔ آدم علیہ السلام کو کتنا وقت گزرا ہے، کوئی نہیں، کوئی رجسٹر تو کوئی نہیں ریکارڈ ہمارے پاس کہ اتنا وقت گزر گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کنت کندن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کتنا خزانہ ہے چھپا ہوا. آپ یہاں ہی دیکھ لینا کیا کیا چیزیں بچھی ہیں، کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ اللہ کے خزانوں میں سے کوئی اس کا یہ نمونہ ہے نا. انسان نمونہ نہیں اللہ کے خزانے کا، یہ سورج اللہ کے خزانے کا نمونہ ہے، چاند اللہ کے خزانے کا نمونہ ہے، یہ دریا اللہ کے خزانے کا نمونہ ہے، پہاڑ پتھر درخت اللہ کے خزانے کے نمونے ہیں، تارے ستارے سیارے اللہ کے نمونے ہیں، خزانوں کے نمونے ہیں، چرندے پرندے، چرندے چرنے والی چیزیں، پرندے اڑنے والی چیزیں، درندے پھاڑنے والے مخلوق، آبی مخلوق، فضائی مخلوق، زمینوں کی تہوں میں رہنے والی مخلوق، انسان، جن، بھوت، جو چیزیں بھی آپ تصور کر لیں، کتنی چیزیں ہیں اس کائنات میں، یہ ساری چیزیں اللہ کا خزانہ ہے. کنت کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میرا پروگرام یہ بنا کہ میں پہچانا جاؤں. بات بھی سچی ہے نا. ہماری طرف ایک بندہ ہے نا، تو بیچارہ اچھا نمازی آدمی ہے، لیکن بات ایک کر دیتا ہے. اسے اگر کوئی کہے نا آئی صاحب دعا کرو بارش نہیں ہو رہی، تو وہ کہتے ہیں دے گا نا، نہ دیسی تو اپنی بحث. آئی صاحب دعا کریں بارش ہو جائے، آئی صاحب کہتے ہیں دے گا نا، نہیں دے گا تو اپنی بحث بھائی. کہ انسان نہیں ہوں گے تو اس کی پھر بادشاہی کا کون ڈنڈورا پیٹے گا. آئی صاحب کہتے ہیں بارش دے گا، اور دیتا بھی ہے، دیتا ہے بالآخر. آئی صاحب کہتے ہیں دے گا، نہیں تو وینیس بھائی، بھائی بارش تو دے سی نا، دے گا. کیونکہ اگر بارش نہیں دے گا فصلیں کیسے ہوں گی، فصلیں نہیں ہوں گی تو انسان حیوان کیسے زندہ رہیں گے. جب انسان حیوان ختم ہو جائیں گے تو اس کو بادشاہ کون مانے گا بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح اپنا تعارف کروایا، تاکہ میں نے بھی اپنی مخلوق کو پیدا کیا تاکہ لوگ مجھے پہچانیں. فاخ ببتو ان او رفا، بس میں نے یہ پسند کیا کہ لوگ مجھے پہچانے. فخلقت الخلق، بس پھر میں نے مخلوق پیدا کر دی. سبحان اللہ، کتنی مخلوق اس نے بنائی، پھر زمین بنائی، آسمان بنایا، سیارے بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، درخت بنائے، دریا بنائے، سمندر بنایا، انسان، حیوان، پرندے، چرندے، ہر چیز بنائی، کتنا نظم بنایا. اور پھر رزق کو اس طرح تقسیم کیا کہ تاکہ فساد پیدا نہ ہو. ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، کہ اگر اللہ تعالی رزق کو برابر بانٹ دیتے تو زمین میں فساد مچ جاتا. فساد مچتا یا نہیں؟ پھر یہ کون تعمیر کرتا بھائی؟ قالین کہاں سے آتے؟ کیا ضرورت تھی کسی کو مغز مارنے کی، تھکنے کی؟ پھر فساد مچ جاتا زمین میں اگر رزق اللہ تعالیٰ برابر تقسیم کر دیتے. رزق کو کہتے ہیں نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن خزانے کی تقسیم کا طریقہ بھی مجھے آتا ہے، میں ہی جانتا ہوں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، خزانے کی تقسیم کا طریقہ بھی میں ہی جانتا ہوں. آج اس نے ایک طریقہ برتا ہے نا، تو یہ کائنات قائم ہے. اور پھر ہر ایک کی مختلف کاموں میں دلچسپیاں بنا دیں. کسی کو دلچسپی قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، کسی کی دلچسپی تعمیر کرنے کی، کسی کی دلچسپی بجلی کا کام کرنے کی، کوئی مستری لکڑی کا کام کرنے والا، کوئی اینٹیں لگانے والا، کوئی جوتی گاڑنے والا، کوئی گوشت بنانے والا، کوئی کپڑے سینے والا. اب ایک بزرگ تھے، وہ بڑی انہوں نے ایک پیاری بات کی، اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں کسی استاد یا کسی بزرگ کی بات کو نقل کروں. تو میری عادت نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہوں کہ میں یہ کہتا ہوں، نہیں نہیں، یہ ایسا نہیں. جہاں سے علم آیا ہو آدمی اپنی سند کو بتائے کہ جی مجھے یہ چیز وہاں سے حاصل ہوئی، مجھے اس نے یہ بتائی. وہ بزرگ تھے کہ دیکھو کہ بھائی بعض لوگ اینٹوں کو اینٹ سے جوڑتے ہیں، مستری، بعض دردی کپڑے کو کپڑے سے جوڑتے ہیں، لوہے والا لوہے کو لوہے سے جوڑتا ہے. اسی طرح جو بھی جس کا فن ہے وہ اس کے مطابق دھاگے والا دھاگے سے ہر چیز. فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو بڑا پسند کرتے ہیں جو اس کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں کہ جو اس کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اس لیے کہ یہ کام سب سے اونچا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کام اپنے پیاروں سے، نبیوں سے، ولیوں سے کرواتے ہیں. اپنے نبیوں سے، ولیوں سے یہ کام کرواتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھو نا، ڈنڈے سوٹے سے بھی تو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے ہمیں عقل دے کر ہمیں اختیار دے دیا. ایک بات سمجھا کر بات جو ہے نا، یوں رکھ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قادر تھا نا کہ سب کو ڈنڈے سے اکٹھا کر لیتا، لیکن نہیں. اللہ نے ایک اپنے نبیوں کو بھیجا، ایک دستور دیا. اس دستور کے تحت اللہ نے ایک بات سمجھانے کی کوشش فرمائی اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اور پھر اختیار دے دیا کہ بھائی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بھائی میں نے دونوں راستے، دونوں رائے بتا دیں، اب جس کا جی چاہتا ہے وہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جس کا جی چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ کفر کرے. چنانچہ الحمدللہ ہر نبی نے اپنے اپنی کوشش اور بساط سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی. کئی ایسے پھر بد نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کی بات کو نہیں سنتے، مخالفت کرتے ہیں، مقابلے میں آتے ہیں اور حق کی راہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح اور نبیوں کے راہ کے راستے کو روکنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو بھی روکنے کی کوشش کی. اللہ پھر جس طرح اللہ اپنے پیاروں کے مخالفوں کو، مخالفین کو ایک جرت اور طاقت دیتا ہے، اسی طرح اپنے پیاروں کو بھی وہ، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو بھی اللہ تعالی بشارتیں دیتے ہیں اور امتحان میں ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالی انہیں ہدایت فرماتے ہیں. اب دیکھو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر تنگ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جاتے تھے کفار کی ان باتوں سے. بھائی دیکھو نا، اللہ نے تین قسم کی مخلوق بنائی ہے، ایک تو فرشتے ہیں، ایک جن ہے، ایک انسان ہے. جنوں کو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ایک مخلوق بنایا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کوئی جن کیا نام ہے اس کا، کیا ولدیت ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، ہمیں نہیں پتا. قرآن کہتا ہے کہ جن ہیں تو ہم کہتے ہیں. فرشتوں کی شجرہ نسب ہمیں کوئی نہیں پتا. انسانوں کا شجرہ نسب ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اپنا بھی ہے دوسرے کا بھی ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شجرہ الحمدللہ محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک سب پورا شجرہ موجود ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو فرشتوں سے اونچا، لیکن فرشتے تو نہیں نا، جن نعوذ باللہ جنوں سے بھی نہیں، انسانوں میں سے ہے نا. اس لیے قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ میں نے اپنا رسول بھیجا ہے تم ہی میں سے. کیا مطلب؟ کہ وہ تمہارے مزاج کو خوب سمجھتا ہے. من انفسکم، وہ رسول تمہارے مزاج کو خوب سمجھتا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ من انفسکم نہیں ہے، یہ من انفسکم ہے. فسکم سے کیا مراد؟ کہ وہ رسول سارے خاندانوں میں سب سے اونچا خاندان، شرافت میں سب سے اونچا، حسن میں سب سے اونچا، اخلاق میں سب سے اونچا، کنبے اور قبیلے میں سب سے اونچا، ذاتی شرافت میں بھی سب سے اونچا. گویا کہ بشر ہو کے سارے کمالات، کہتے ہیں نا شاعر کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. تو ہمیں بھائی فخر ہونا چاہیے نا کہ ہم بشر ہیں اور ہمارا تعلق اور نسبت سید البشر سے ہے. ہم بشر ہیں اور ہمارا تعلق اور نسبت سید البشر سے ہے، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے نا کہ شعور آدمیت ناز کر اس ذات اقدس پر، تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا. شعور آدمیت ناز کر اس ذات اقدس پر، تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا. کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم ہم کریں گے نا، تو پھر یہ ہمارے لیے فخر اور عظمت کا باعث ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نسبت جوڑ رہے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی اور روحانی اولاد ہیں. تو یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھا جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اپنا زور اور پورا ٹل لگاتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی تسلی دلاتے ہیں اور انہیں بھی وہی سے ہٹ کر کوئی چیزیں الہام اور خواب کے ذریعے سے ان کی تسلی کا سامان پیدا فرماتے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے پیارے کے خواب کو سچا کر دیا کہ آج ہم شان اور عظمت کے ساتھ اپنے پیارے کو مسجد حرام میں داخل کر رہے ہیں. اب دیکھو نا، ایک ہوتا ہے خواب عام آدمی کا، ایک خواب ہے اللہ کے نبی کا، ایک خواب ہے امام الرسل کا. اللہ کا نبی جو خواب دیکھتا ہے نا، وہ بھی وہی کی مانند ہوتا ہے. جس طرح وہی حجت ہوتی ہے، اسی طرح خواب بھی نبی کا حجت ہوتا ہے. جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے یہ کہا تھا نا، اے بیٹا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک کا، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک کا، فانظر ماذا ترا، اب تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے. تو اب آگے جو بیٹا تھا وہ بھی نبی کا بیٹا بھی نبی تھا اسماعیل، اس کی تربیت بھی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وہ زیر تربیت تھے. تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا، اس کو بھی پتا تھا کہ نبی کا خواب وہی کی مانند ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے خواب کو پورا کر دیجئے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے یہ فرمایا کہ یا بتفل ماتومر، کہ اے میرے ابو، یا بتفل ماتومر، انی اذبحک کا، فانظر ماذا ترا، قال یا بت افعل ماتومر، کہ اے میرے ابا یا ابت افل مات عمر، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، بلکہ اس خواب کو اس ہونہار بیٹے نے حکم کہا، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ نبی کا خواب حکم ہوتا ہے، عام ہی خواب کی طرح نہیں ہوتا. اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نبی کے علاوہ بھی اگر کوئی مومن آدمی خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب بھی نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. سچے خواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ نبوت کوئی جزئی طور پر نبوت جاری ہے، نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جزوی طور پر جاری ہے مختلف لوگوں میں، یہ بالکل یہ نہیں سوچنا. اس پر ہمارے استاد تھے، انہوں نے اس موقع پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، مولانا عبد الرحمان اشرفی صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور والے، وہ فرما رہے تھے کہ بھائی یہ جو کہتے ہیں نا کہ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں، یہ نبوت نہیں، اسے نبوت نہیں کہا جا سکتا. جس طرح فرماتے تھے کہ جس طرح ریڑھی پر چینی کی بورین جا رہی ہوں تو کیا آدمی کہے کہ بھی شربت ہے؟ شربت کا جز تو چینی ہوتی ہے نا، لیکن اس چینی کو شربت کوئی نہیں کہتا کہ شربت جا رہا ہے. اسی طرح اس سچے خواب کے اس 40واں جز کو خواب تو کہیں گے، نبوت نہیں کہیں گے. استاد جی نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ بھائی بوری اگر ٹرک جا رہا ہو گندم کا تو اس کا چینی کا تو آدمی یہ تو نہیں کہتا کہ جی شربت جا رہا ہے، حالانکہ چینی شربت کا جز ہے، اس جز بھی ایسا ہے کہ جز اعظم ہے، اس کے بغیر تو شربت بنتے ہی نہیں، لیکن اسے چینی ہی کہیں گے، شربت نہیں کہیں گے. اسی طرح اس سچے خواب کو خواب ہی کہیں گے، نبوت نہیں کہیں گے. اللہ تعالی حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے جنہوں نے محنت سے دین کو حاصل کیا، آگے دین کو حکمت کے ساتھ پہنچایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو جب خواب آیا تو اللہ تعالی نے مسجد حرام میں داخل فرمایا، اور پھر آپ اپنے ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے، ساتھیوں سمیت تشریف لے گئے حرم شریف میں، اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بھائی یہ جو ساری حقیقتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی نے انتخاب فرمایا. پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کی نبوتیں وقتی ہوتی تھی کسی خاص زمانے کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی گئی ہے وہ ساری کائنات کے ہر انسان کے لیے. اب ماننے والے بھی حضور کی امت، نہ ماننے والے بھی حضور کی امت، اس لیے کہ ان کے لیے بھی تو حضور ہی بھیجے گئے ہیں نا. قیامت تک آنے والے انسان چاہے کلمہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے وہ حضور کی امت ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کو امت اجابت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کلمے کو قبول کیا، ایمان کو قبول کیا. کلمہ نہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالی نے امت دعوت کہا، کہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک انسان کی ہے، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ انسان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے لیے بھی نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی نبی، ہر شجر حجر کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء الکفار رحماء بینہم، والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، کہ ہم نے اس رسول کا انتخاب کیا ہے قیامت تک کے یعنی تمام ادیانوں پر اپنے اس پیارے دین، پیارے حبیب کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس نبی کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے. اب آپ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی دین غالب آیا کہ نہیں. آپ کیا ارشاد فرما کے گئے ہیں کہ بھائی میرا پیغام ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچے گا؟ پہنچا ہے یا نہیں؟ ابھی مجھے یعنی تھوڑی دیر پہلے یہ ایک علامہ صاحب کا شعر یاد آیا ہے، وہ فرماتے ہیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم ایسے نبی کی امتی ہیں کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. یہ کس نے دی ہیں؟ حضور کی امت نے، اللہ کے حبیب کے میں سمجھتا ہوں پیاروں نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بعد حضور پر ایمان لانے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے فرمایا. ہم حضور کے پیارے ہیں. ایک مرتبہ حضور بیٹھے تھے صحابہ میں تو فرمانے لگے بھائی پتنی میری ملاقات میرے دوستوں سے کب ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بیٹھے ہیں سارے، کس کی انتظار ہے آپ کو؟ تو حضور نے فرمایا مجھے انتظار ہے ان کی جنہوں نے نہ جبرائیل کو دیکھا نہ مجھے دیکھا اور میری بات کو مانا. محمد الرسول اللہ والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے ادیان پر غالب آ گیا. آج مسلمان یوں میدان میں کھڑا ہے اللہ کی مہربانی سے، اور انشاءاللہ العزیز ایسے لگتا ہے بھائی کہ یہ وہی قافلہ چل رہا ہے جو حضور کے پیچھے پیچھے ہے. آگے حضور جا رہے ہیں جھنڈا لے کر، ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں. ہو حلقہ یاراں، علامہ صاحب فرماتے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو الحمدللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا، کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ مومن رکوع اور سجدوں میں مصروف ہیں. تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، رکوع اور سجود کے نشان ان کی پیشانیوں سے نظر آتے ہیں. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، رکوع اور سجود کے نشان بھی پیشانیوں پر سجدے اور رکوع کے انوارات مومن کے چہرے بھی نظر آ جاتا ہے، مجرم کا چہرہ بھی نظر آ جاتا ہے. یورف المجرمون بسیماهم کہتے ہیں نا، کب چھپا رہتا ہے مومن کی پیشانی کا نور. آگے پتنی شعر مجھے اب پورا نہیں یاد آ رہا، بہرحال اس میں یہ ہے کہ مومن کی پیشانی کا نور چھپا نہیں رہ جا سکتا. ترام رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل. یہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نڑی ڈٹے آلن، سمجھ آئے؟ ہاں، ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل کا مطلب ہے، ہماری طرف پنجابی میں کہتے ہیں کہ اسی بھائی نڑی ڈٹے والے. کیا مطلب؟ کہ ہمارا ایک نسبت ہے، ہمارا ایک آدن نا مجھ قلعے دے زور تھے، قلعے دے بدی ہوئے تو زور لینی، ساڑا بھی قلعہ مضبوط ہے، ہمارا بھی ایک نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل، اس کا مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ ہم اپنے منہ میاں مٹھو نہیں ہیں، ہمارے کردار کی گواہی تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے، یہ بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے، سمجھ آئی؟ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك إن أخرج شتاو ہماری مثال تو اس پودے کی مانند ہے كذلك إن أخرج شتاو فآذره ہم نے اپنے اس پودے کو اگتے ہوئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو لگایا ہم نے اس کو اگتے ہوئے دیکھا کیسے دیکھا تاریخ کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اقوام عالم کے حالات کے ذریعے سے ہم نے اس کو پودے کو اگتے ہوئے دیکھا کہ اس پر بڑے جکھڑ آئے جھولے آئے آندھی آئی طوفان آیا لیکن وہ پودا مرجھایا نہیں گرا نہیں وہ پھر قدر ان اخرج ستو فآذر فاستغلظ فاستوى علی سوقی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفر اصلها ثابت وفروها فی السماء کہ یہ ایسا شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی جڑیں تو نیچے گہرائی زمین کی گہرائی میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں اصلها ثابت وفروها فی السماء قدر ان اخرج شطه فآذره فاستغلظ فاستوى علی سوقی یعجب الذرا لیغیظ بهم الکفار اب اس پودے کو لگانے والا تناور درخت جب وہ بن گیا ہے تو وہ پودے کو لگانے والا خوش ہو رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح اور یہ جو آیت حضرت مولانا نے پڑھی ہے یہ بھی سورۃ فتح کی ہے سورۃ فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا کہ بھائی اب تیرا کام ہے کہ تو تسبیح کرتا رہے اللہ کی تحمید کرتا رہے تسبیح تحمید کے صدقے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تیری ضروریات کو پورا کرے گا یعجب الذرا لیغیظ بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے وعملوا الصالحات اور ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان کے بعد اعمال صالح اختیار کیے حضرت نے دوسری رکعت میں یہ پڑھا تھا یمنون علیک ان اسلموا تم احسان مت اطلاؤ کہ ہم مسلمان ہو گئے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم تم میرے اوپر احسان نہ چڑھاؤ کہ میں ہم مسلمان ہو گئے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ نے تم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ تمہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنایا ان ہداکم للایمان اور ایمان کی تفاصیل بتلائیں کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان بنتا ہے کلمے پر عمل سے آدمی مومن بنتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور ایمان کی رائیں بتلا دی ان ہداکم للایمان اور ہدایت کے دو ہیں دو تفسیریں ہیں ہدایت کی ایک ہوتا ہے نا عیسیٰ راہ تو طریق راہ بتلا دینا ایک ہوتا ہے ایسار الی المطلوب اللہ تعالی نے رائیں بتلا دی ہیں ان ہداکم للایمان تو بھائی اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت نصیب فرمائے حضور کی اسوہ کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
حسبنا الله ونعم الوكيل
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 حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
لا حول ولا قوة إلا بالله
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 لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا
لا حول ولا قوة إلا بالله
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 لا حول ولا قوة إلا بالله صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
والله ذو فضل على المؤمنين
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
الله ولي الذين آمنوا
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 الله ولي الذين
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اب تھوڑی دیر کے لیے سارے حضرات مراقب ہو جائیں آنکھیں بند کر لیں دل پر توجہ دے کے بیٹھیں اور یہ خیال کریں کہ اللہ کی رحمت ہمارے دل پر آ رہی ہے اور ہمارا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کے شکر میں مصروف ہے لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجنا منهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات ويا شافي الأمراض وساهل يا إلهي كل صعب برمد سيد الأبرار. اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من حيث الدنيا وعذاب الآخرة، واجرنا من حيث الدنيا وعذاب الآخرة، واجرنا من حيث الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك النعيم القديم الذي لا يحول ولا يزول. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.